الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قد أنعم الله علي إذ لمكم قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. اے ایمان والو لے لو اپنے ہتھیار پھر نکلو جدا جدا فوج ہو کر یا سب اکٹھے اور تم میں بعض ایسا ہے کہ البتہ دیر لگاوے گا پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہے اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں نہ ہوا ان کے ساتھ اور اگر تم کو پہنچا فضل اللہ کی طرف سے تو اس طرح کہنے لگے گا کہ گویا نہ تھی تم میں اور اس میں کچھ دوستی اے کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ تو پاتا بڑی مراد. سو چاہیے لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں پھر مارا جاوے یا غالب ہوئے تو ہم دیں گے اس کو بڑا ثواب. بزرگان محترم اس سے پہلے جو آیت گزری اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانے اور ان کے حکموں پر چلے تو اس کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا انعام یہ ہے کہ ایسے لوگ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. یہ عظیم الشان انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات ماننے پر اور ان کے حکموں کے مطابق چلنے پر جنت میں اور میدان حشر میں انبیاء کے ساتھ صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا. اب یہاں جو آیتیں ہیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اہل ایمان سے اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے تمام حکموں پر چلیں، اگر ان کو جہاد میں نکلنے کا حکم دیا جائے تو یہ حکم بھی پورا کریں۔ اور خاص طور سے جہاد کا ذکر اس لیے ہے کہ منافقوں پر ہر حکم بھاری تھا، اور بالخصوص جہاد میں نکلنا منافقوں پر بہت بھاری حکم تھا، اس لیے کہ جہاد میں نکلنا اور اللہ کے لیے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلنا، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر نکلنا ہوتا ہے، اس لیے منافقین پر یہ بہت بھاری ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ایمان والوں کو کہ تم یہ کام کرو، جدا جدا چھوٹی چھوٹی فوج اور دستہ لے کر نکلو یا بڑا لشکر لے کر نکلو، اگر امیر المومنین کا حکم ہو اور جہاد اس کے شرائط کے ساتھ، اس کی شرطوں کے ساتھ ہو اور واقعی امیر المومنین ہو اور اس کا حکم ہو، تو پھر نکلنا کبھی ضروری ہوتا ہے کبھی مستحب ہوتا ہے، یہ تفصیل دوسری جگہ ہے۔ یہاں اللہ تعالی حکم فرماتے ہیں کہ منافقوں کی طرح سے مت رہو، بلکہ اگر حکم ہو جائے تو نکلو اور اللہ کے دشمنوں سے لڑو۔ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم اپنا ہتھیار لے لو، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا ہتھیار۔ اے ایمان والو، تم اپنا ہتھیار لے لو، پس تم نکلو جدا جدا چھوٹی چھوٹی فوج لے کر، دستہ لے کر، اوین فرو جمیعا، یا تم سب نکلو اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر۔ یہ دو صورتیں ہیں کہ نکلنا ہوگا اور جو لشکر نکلے گا بڑا اس میں نکلو، یا چھوٹی چھوٹی جماعت نکلتی رہے اور اللہ کے دشمنوں سے لڑتی رہے۔ جہاد کے تعلق سے اس سے پہلے بھی بات آئی ہوئی تھی اور اس کو سمجھایا گیا تھا کہ جہاد کیا ہے۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک دفاعی ہے، ایک اقدامی ہے۔ یعنی ایک جہاد جب دشمن حملہ کرتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور ایک جہاد وہ ہے جو خود ہی آگے بڑھ کر کیا جاتا ہے۔ تو دفاعی اور اقدامی، اور اس سے پہلے جہاد اس کا اصل معنی ہے کوشش کرنا، اسی سے مجاہدہ ہے، جہاد سے ہی مجاہدہ ہے، کوشش کرنا۔ قرآن کریم میں اکثر جگہوں میں عام معنی میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، بعض جگہوں میں لڑنے کے معنی میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، جیسے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے ہم اپنے راستے ان کو بتاتے ہوئے چلیں گے، کھولتے ہوئے رہیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ تو ہر طرح کی کوشش جہاد ہے، اور خاص طور سے اللہ کے راستے میں دشمنوں سے لڑنا، یہ لفظ جہاد اس کے لیے خاص طور سے استعمال ہوتا ہے۔ ہر کوشش کو مجاہدہ کہتے ہیں، جد و جہد کہتے ہیں، اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کو جہاد کہا جاتا ہے. جہاد کوئی ظلم نہیں, اور اسلام کا یہ حکم کسی فساد برپا کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اسلام کا یہ حکم فساد کو ختم کرنے کے لیے. ایک آپریشن ہے, اگر جسم کا کوئی عضو سڑ جائے, خراب ہو جائے, تو جیسے اسے کاٹ کر نکال دینا ضروری سمجھا جاتا ہے, اگر وہ عضو کاٹ کر نہیں نکالا جائے گا تو پورا ہی جسم خراب ہو جائے گا, سڑ اور گل جائے گا. تو ہر ایک عقل مند یہی کہے گا, اور خود بیمار بھی تیار ہو جائے گا کہ اس عضو کو کاٹ کر نکال دو, ورنہ پورا ہی عضو اور پورا ہی جسم خراب اور ختم ہو جائے گا. ایسے ہی جہاں کچھ افراد معاشرہ میں فساد برپا کرنے والے ہوتے ہیں, امن میں خلل ڈالنے والے ہوتے ہیں, ان سے جہاد کا حکم دیا گیا تاکہ اس آپریشن سے ان فسادیوں کا فساد ختم ہو جائے اور امن قائم ہو جائے, کسی طرح کا کوئی فساد اور گڑبڑ اور خون ریزی, قتل و غارت گری باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فتنہ ختم ہو جائے, فتنہ ختم کرنے کے لیے ہی جہاد کا حکم دیا گیا. اسی وجہ سے جتنی جنگیں اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے لڑی ہیں, ان سب جنگوں کا مطالعہ کیا جائے, جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں کتنے افراد مارے گئے. بہت کم افراد مارے گئے تھے, لیکن اس کے عوض میں جو امن قائم ہوا تھا وہ مثالی امن تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک زمانہ امن کا ایسا آئے گا کہ صنعاء سے حضرموت تک, یمن کے دو شہر ہیں, صنعاء سے حضرموت تک ایک عورت نکلے گی تنہا, بس اسے یا تو اللہ کا خوف ہوگا یا اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا خوف ہوگا, کوئی اور خوف نہیں ہوگا. اور وہ زمانہ آ چکا, اسلامی حکومتوں نے اتنا امن دیا کہ تنے تنہا مرد تو مرد, عورت بھی سفر کیا کرتی تھی اور کوئی اسے چھیڑنے والا نہیں ہوتا تھا. تو جہاد کی یہ برکت ہے کہ فسادیوں کو اور ان کے فساد کو ختم کرنا, پورے معاشرہ میں امن قائم کرنا. قرآن کریم نے بھی یہی مقصد بیان کیا, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اگر اللہ تعالی بعض بندوں سے اپنے بعض بندوں کو دور نہ کرتے, بعض بندوں کو طاقت دے کر ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کو دور نہ کرتے, دفع نہ کرتے, تو زمین فسادات سے بھر جاتی ہیں. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے جو جہاد کیا ہے, جتنی جنگیں لڑی ہیں, پہلے ہی سے حکم دے دیا گیا کہ مذہبی لوگوں کو نہ چھیڑنا, عورتوں پر تلوار نہ اٹھانا, کمزوروں اور بچوں پر, بیماروں پر تلوار نہ اٹھانا, جو جنگ نہ لڑنا چاہے اس سے نہ لڑنا, بس انہی لوگوں سے لڑنا جو لڑنے کے لیے میدان میں آئیں. اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک اعلان کرا دیا, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے, جبکہ ابو سفیان اس وقت تک پکے کافر شمار ہوتے تھے. اور فتح مکہ کے موقع پر ہی اسلام لائے، لیکن آپ نے دریا دلی کا مشاہدہ اور دریا دلی کا ثبوت دیا اور ایک فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر جو انتہائی کٹر دشمن تھا اسے بھی امن ہے، جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے۔ آپ نے اعلان عام کر دیا امن کا، اور بہت کم لوگ مارے گئے، گنتی کے چند لوگ مارے گئے، اور پورے مکہ میں، پورے جزیرۃ العرب میں دیکھتے ہی دیکھتے امن قائم ہو گیا۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ مکرمہ میں رہے، اس وقت تک ڈیفنس جہاد کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اقدامی جہاد تو دور ہے، جو دفاعی ہے اپنے بچاؤ کے لیے لڑنا، اس کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ اس لیے کہ مکہ میں عمارت تو تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین تھے، آپ عظیم بادشاہ تھے، لیکن مکہ مکرمہ میں مرکزیت نہیں تھی، سب بکھرے ہوئے تھے، لہذا ظلم و ستم سہنے کا، صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ مظلوم ہی نہیں، بہت زبردست مظلوم ہو کر بھی ظالم کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو 13 سال تک ظلم و ستم برداشت کرتے رہے کرتے رہے، پھر مدینہ منورہ ہجرت کیے، اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں کسی مسلمان نے کسی غیر پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ 13 سال کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہیں، تو مکہ کے کافر لوگ وہاں بھی سکون اور چین سے رہنے نہیں دیتے اور پریشان کرتے ہیں، اور لشکر لے کر میدان بدر میں آتے ہیں، احد میں آتے ہیں، کئی جنگیں لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ غزوہ احزاب جہاں 10,000 کافر مشرک یہودیوں کا ملا جلا لشکر مدینہ منورہ پہنچا تھا، غزوہ احزاب کا ذکر اللہ نے سورہ احزاب میں کیا ہے اور تفصیل کے ساتھ کیا ہے کہ اہل مدینہ پر ایسا حملہ ہو گیا، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، کہ اس کے تصور سے کلیجے منہ کو آنے لگے، کہ چاروں طرف سے 10,000 لوگوں نے پورے ہتھیارات کے ساتھ مسلمانوں کو گھیر لیا۔ تو یہاں یہ سن 5 ہجری میں ہوا، تو ادھر 13 سال، پھر 5 سال، 18 سال۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد دفاعی جہاد کی اجازت دی، اور سورہ حج میں آیت نمبر 39-30 پر 9 میں اجازت دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جو مظلوم ہیں جن سے لڑا جا رہا ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے دفاع اور ڈیفنس میں لڑنے کی، اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ تو یہ 5 سال تک صرف دفاع ہی کی اجازت تھی، اور پھر آگے کے جو 5 سال تھے ان 5 سالوں میں، اور پھر اس کے بعد صحابہ کی اور خلفائے راشدین کی زندگی میں اقدامی جہاد، آگے بڑھ کر جہاد کرنے کی اجازت دی گئی، حکم دیا گیا، سب لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ان کٹر دشمنوں کے لیے جو اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے درمیان حائل تھے، مسجد حرام سے اور مسجدوں سے روکتے تھے، ملک میں فسادات برپا کر رہے تھے اور امن کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، ان سب سے لڑنے کی اجازت دی۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد غزوہ احزاب جب ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ اب تک دشمن ہم پر حملہ آور ہوتا رہا، دشمن حملے کرتے رہے، اب اس کے بعد ہم حملہ کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لڑے اور لشکر لے کر پہنچے اور جہاں جہاں فسادات ہو رہے تھے ان سب فسادات کو ختم کیا اور عام امن قائم کر دیا، لیکن تلوار کے زور پر کسی ایک کو بھی مسلمان نہیں بنایا، یہاں تک کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے موقع پر ایک آدمی ان کی تلوار کے نیچے آیا اور کلیمہ پڑھا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ تلوار کے ڈر سے کلیمہ پڑھا ہے، اسے قتل کر دیا، تو اللہ کے نبی اتنے ناراض ہوئے کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ اس نے صحیح کلمہ پڑھا تھا یا ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، دل چیر کر دیکھ لیا ہوتا حلا شققت قلبہ. اسامہ ابن زید کہتے ہیں مجھے اتنا افسوس ہوا، کاش میں اسی وقت مسلمان ہوا ہوتا تو اچھا تھا. اور جنگ فتح مکہ کے موقع پر یا کسی اور موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خود ہی کچھ لوگوں کو قتل کر دیا تو آپ ہاتھ اٹھا لیے اور کہے اے اللہ، خالد نے جو کام کیا ہے میں نے ان سے یہ نہیں کہا، میں ان کے اس کام سے بری ہوں، میرا یہ حکم نہیں تھا بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہے، میں اس سے بری ہوں، یہ ذمہ میرے اوپر نہیں آتا ہے. آپ نے صحابہ کو ایسی تربیت دی جو نہایت مثالی ہے. پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تو کلیجہ چبا لیا، ناک زبان کان سب کاٹ لیے، اور اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کرے جہاد میں تو مسلح کرنے کی، آنکھ ناک کان وغیرہ کاٹنے کی اجازت نہیں. آپ نے قطعی منع کر دیا، جبکہ آپ کے چچا کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا. تو اسلام نہایت امن کا، رحم دلی کا، ہمدردی کا مذہب ہے. اس نے کبھی کسی جگہ خود سے فساد کرنے یا زیادتی کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی ہے. تو یہ مختصراً جہاد کے تعلق سے ایک مضمون ہے، اور جہاد کیوں ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے، اس کے تعلق سے کچھ اہم بات ہے. لہذا غیروں کی طرف سے یا اپنوں کی طرف سے جو اعتراض ہوتا ہے، وہاں اس بات کو خود سمجھ کر ان کو سمجھانا چاہیے اور اسلامی تاریخ پیش کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم اپنا ہتھیار لے لو، پھر تم ٹکڑیوں میں یا اکٹھے ہو کر نکلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، یہ حکم اس لیے بھی دیا کہ نبیوں کی، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت، ان کی رفاقت، ان کے ساتھ رہنے کی ہر آدمی تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، لیکن حکم پر کتنا عمل ہوگا یہ بھی تو دیکھنا ہے. اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کتنی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے اور جہاد جیسے مشکل حکم میں اطاعت کرو گے، اس وقت نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں بعض ایسے ہیں جو یقیناً دیر کریں گے، یعنی جب جہاد کا حکم ہوگا تو نکلنے میں دیر کریں گے، ٹال مٹول کرتے رہیں گے، جی یہ چاہے گا وہ ایسا کریں گے کہ آج کل کرتے ہوئے ہم بالکل نہ نکلیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہم عذر کر دیں گے کہ فلاں کام آ گیا، فلاں عذر ہو گیا تھا. یہی مضمون تو بیان کیا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم، کہ جب آپ ان کے پاس واپس جائیں گے وہ سب عذر بیان کیا کریں گے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ, آپ کہیے معذرت نہ کرو, ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے. قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ, اللہ نے ہم کو ساری خبر دے دی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے سب باتیں بتا دی تھی, لیکن آپ بظاہر ان کا عذر قبول کر رہے تھے اور مان رہے تھے. اور اسی موقع پر تین صحابہ آئے اور صاف کہا ہمارا کوئی عذر نہیں تھا, ہم مال اور دولت میں لگ کر آج کل کرتے ہوئے ہم شریک نہیں ہو سکے غزوہ تبوک میں, اور معافی مانگی تو اللہ کے نبی نے موقوف کر دیا, جب تک تمہاری توبہ کا اعلان خود اللہ نہیں کریں گے میں تمہاری توبہ قبول نہیں کر سکتا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, ان آیتوں میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے. تو یہاں منافقوں کا ذکر ہے, اور تم میں بعض وہ ہیں جو ضرور دیر کریں گے, لَمَنْ لَيُبَطِّئَنْ, دیر کریں گے نکلیں گے نہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہے گا اللہ نے تحقیق میرے اوپر انعام کیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں تھا. مصیبت پہنچے یعنی ہار ہو جائے اور شکست ہو جائے, یا جو مسلمان گئے ہوئے تھے وہ قتل ہو جائیں, شہید ہو جائیں, تو اس وقت وہ کہے گا منافق کہ اللہ کا میرے اوپر بڑا فضل ہوا کہ اگر میں تمہارے ساتھ شریک رہتا تو میرا بھی قتل ہو جاتا, اور میں قتل نہیں ہوا, اور اللہ کا فضل ہوا, اللہ نے مجھے نکلنے سے روک دیا. تو اللہ پر ڈال کر بات کر رہے ہیں, جبکہ ان کی منافقت اور یہ ان کا بیمار دل اور دل میں جو کفر چھپا ہوا ہے وہ بول رہا ہے, دل میں ایمان تو نہیں تھا. تو فرماتے ہیں پس اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے شہادت کی شکل میں, شکست کی شکل میں, تو وہ کہے گا تحقیق بے شک اللہ نے مجھ پر انعام کیا, فضل کیا, جبکہ میں تمہارے ساتھ شریک نہیں تھا. وَلَئِنَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اگر تم کو اللہ کی طرف سے اللہ کا فضل پہنچے, اللہ کا فضل یعنی جنگ جیت لے اور مال غنیمت حاصل ہو جائے, جنگ جیت لے مال غنیمت حاصل ہو جائے, دونوں چیزیں یا دونوں میں سے ایک چیز حاصل ہو جائے, تو وہ ضرور کہے گا گویا تمہارے اور اس کے مابین کوئی دوستی ہی نہیں تھی. وہ کہے گا کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بہت بڑی کامیابی پا لیتا, کاش میں ان کے ساتھ ہوتا, یعنی ان کے ساتھ رہنے والے ہی تھے. وہ ایسا ظاہر کرے گا کہ ان کا نکلنا تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا, اگر ان کا نکلنا مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ نکلتا, میں بھی مال غنیمت حاصل کرتا, اور میں بھی جنگ جیتنے والوں میں شامل ہوتا. مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا, مجھے معلوم نہیں تھا, پوری تصویر خود اللہ ہی کھینچ رہے ہیں. فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اگر تمہیں اللہ کا فضل پہنچے تو وہ ضرور کہے گا کَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ بَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ, گویا تمہارے اور اس کے مابین کوئی دوستی ہی نہیں تھی. وہ کہے گا یا لیتنی, کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بہت بڑی کامیابی, بہت بڑی مراد پا لیتا, مجھے بھی مال غنیمت حاصل ہوتا, اور جنگ جیتنے والوں میں اور شریک ہونے والوں میں میرا بھی نام شامل ہوتا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. منافقوں کا ذکر ہوا کہ منافق لوگ دیر کریں گے, شریک نہیں ہوں گے, اور پھر نتیجہ دیکھیں گے کہ جنگ کا نتیجہ, جہاد کا نتیجہ کیا ہوا, ریزلٹ کیا نکلا. अगर कोई मुसीबत की शक्ल में नतीजा आया तो वो ये कहेंगे, कोई नेमत की शक्ल में नतीजा आया तो ये कहेंगे। अब अल्लाह तबारक व ताला अहले ईमान से कह रहे हैं और फरमा रहे हैं फल्युकातिल फी सबीलिल्लाह, चाहिए के लड़े अल्लाह के रास्ते में वो लोग जो दुनिया की जिंदगी को बेच देते हैं आखिरत के वस, दुनिया की जिंदगी को। यानी मुनाफिक तो टाल मटोल कर रहे हैं, लड़ना नहीं चाहते, निकलना नहीं चाहते और खामखा ही जानबूझ कर देर करते हैं और उज्र इख्तियार करते हैं। मुनाफिकीन को रहने दो, अल्लाह को उनकी जरूरत नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं बस उन लोगों को अल्लाह के रास्ते में लड़ना चाहिए जो दुनियावी जिंदगी को आखिरत के इवज बेच देते हैं, यानी आखिरत नसीब हो जाए लिहाजा दुनियावी जिंदगी को कुर्बान कर देते हैं, उनको लड़ना चाहिए। उमैं युकातिल फी सबीलिल्लाह फयुक्तल औ यगलिब, और जो अल्लाह के रास्ते में लड़े, अल्लाह के रास्ते में लड़ाई लड़े, फिर वो शहीद हो जाए या फतह याब हो जाए, दोनों सूरतों में फसौफ नूती अजर नाजीमा, बस हम उसको अजर अजीम अता करेंगे, बड़ा सवाब अता करेंगे। जो लड़ेगा इनाम क्या मिलेगा, सवाब क्या मिलेगा, उसको अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। और जो अल्लाह के रास्ते में लड़े फिर वो शहीद हो जाए और ये गलिब या गालिब आ जाए, फतह याब हो जाए, हम उसको अजर अजीम अता करेंगे। अजर अजीम अल्लाह ताला दुनिया में भी देंगे और आखिरत में जन्नत की शक्ल में अता फरमाएंगे। इसी वजह से खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां तक तमन्ना की कि काश मैं अल्लाह के रास्ते में मारा जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं। आपने बार बार ये बात बताई, तो ये जज्बा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम में और तमाम सहाबा में और जो कामिल मोमिन और सच्चे मुसलमान थे उन सब में हुआ करता था। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं कि मुनाफिकीन जो आजकल और टाल मटोल करते हैं उनको रहने दें, जो आखिरत को खरीद लेते हैं, दुनियावी जिंदगी को कुर्बान करते हैं, वो अल्लाह के रास्ते में लड़ें।